السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله المولان العظيم. يتشي الحمد لله سيدي محضرات يمو سكولا من مختلف كلاس كلمتش پرانہ زمانہ ییٚلہِ اِنٛگلِش پَرناوان ٲسۍ، پَتہٕ ٲسۍ اِنٛگلِشَس منٛز زٕ حِصہٕ آسان، یِم ضروٗری پَرَن والٮ۪ن خٲطرٕ ٲسۍ آسان. اَکھ حِصہٕ اوس آسان گرٛامرُک، بیٛاکھ اوس آسان ٹرٛانسلیشنُک. گرٛامرَس ٲسۍ الگ کِتاب دِوان، ٹرٛانسلیشنَس منٛز ٲسۍ الگ کِتاب دِوان. گرٛامرَس منٛز ییٚلہِ پَرناوہَن، پَتہٕ اوس بٕتھِ تَتھ ییٚلہِ نَو پرٛوناوُن ایٚجَکٹِو یِم سٲری کہانی بوزناوان، پَتہٕ ٲس آسان سٹوری. مثلاً اَکھ سٹوری ٲس آسان کاو آو تٔمِس أنۍ کَنہِ پھٔلۍ، تَتھ ٲس ترٛیش چیٚنۍ. شاید آسَن تۄہہِ منٛز اَکثر سُہ کہانی پٔرمٕژ پَرنَس دوران. اَتھ تہٕ پَرنَس کیٛاہ باسان؟ یہِ ٲس لنٛگویج یِوان ہیٚچھناونہٕ. لنٛگویج ہیٚچھناونَس منٛز اَتھ چھِ یِم سٹوری یِوان پَرناونہٕ. سٹوری اوس اِنسان پوٗرٕ پَران، بَجہِ اوس یاد تہِ کَران، پَتہٕ آسہٕ اِمتِحانَس تہِ یِوان، اور سُہ اوس آسان اِمتِحانُک ضروٗری جُز. پَتہٕ اوس تَلہٕ کَنۍ آسان سٹوری ہُنٛد مارٕز. اہن سا، کاوَن ترٛٲے کَنہِ پھٔلۍ، أمِس ٲس نہٕ ژوٗنٛٹھ پِلان ترٛیش، أنِن کَنہِ پھٔلۍ، آب کھوٚت ہیوٚر، أمِس ہَسا چیٚے، پَتہٕ ہَسا چھُ تَلہٕ ہُنٛد مارٕز. محنت کٔرِو تہٕ لٔبِو، یہِ اوس آسان اینڈَس. بُڈٕ سٕنٛز کہانی ٲس پَرناوان، یہِ اوس اِنٛگلِش گرٛامَر. بُڈٕ سٕنٛز کہانی ٲس پَرناوان، تِم ہَسا ٲسۍ نِچی لَڑٲے کَران، تٔمۍ أنۍ تِم سٲری ناد کِس، پَتہٕ دِژٕن حظ لورِ گَٹھَن اَکھ پھٕٹرٲیِو سا، کٲجی ہیٚژ نہٕ پھٕٹرٲیِتھ، تَمہِ پَتہٕ کَجَن الگ الگ، دوٚپنَکھ کُم پھٕٹرٲیِو سا، ہے پھُچ، ہر أکِس ہیٚژ پھٕٹرٲیِتھ. کیٛاہ سا دٔلیٖل؟ بَس مارَل یوٗنِیَن اِز سٹرٛنٛگتھ. تۄہہِ ساروِیو اَسہِ شاید یِم قٕصہٕ پٔرمٕتۍ، لیکِن کیٛاہ وجہ چھُ ییٚلہِ اِسلام یِہوے چیٖز کَران؟ اِسلام چھُ کہانی وَنان آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہُنٛد، اِسلام چھُ کہانی وَنان نوح علیہ السلامَن ہُنٛد، اِسلام چھُ کہانی وَنان موسیٰ علیہ السلامَن ہُنٛد، اِسلام چھُ کہانی وَنان عیسیٰ علیہ السلامَن ہُنٛد، اِسلام چھُ کہانی وَنان اصحابِ کہفَن ہُنٛد، تِمن کینٛژھن نوجوانن ہُنٛد حال وَنان یِم کٔژ تانۍ روٗدمٕتۍ ٲسۍ تہٕ باقٕے پوٗرٕ سوسایٹی ٲس اِنتِہاے درجہِ تباہ تہٕ برباد. ییٚلہِ قۄران یہِ چیٖز وَنان، مُسلمان یہِ ہٮ۪وان ذِکر کَرٕنۍ، مُسلمانَس کیٛازِ یِوان ذہنَس منٛز یہِ ترٛاونہٕ ہے یہِ کُس دَنا چیٖز چھِ؟ اِک نُقطہ ہے سونٛچنہٕ کانٛہہ. تُہۍ ییٚلہِ پَرنٲیِو دُنیا والیو کاوٕ سٕنٛز کہانی، وہ تۄہہِ ہے عقل مٔندی، وہ ہے جایِز، اور اس کا ہے حق حاصل، اور یہِ چھِ سٲری زانان تِم چھِ افسان، بنایہِ ہوئی کہانی، فرضی قٕصہٕ. اس کے بالمقابل اسلام بھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہے، اور وہ افسانہ نہیں ہے، وہ واقعہ ہے، ہو چکا ہے. اس میں یہ بتانا ہے کہ اللہ نے بندوں سے مطالبہ کیا کیا، اور اس مطالبے کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آئے، اس پیغمبر کی بات پر یقین کر کے جنہوں نے قدم آگے بڑھایا ان کو کیا ملا؟ جنہوں نے اس وقت ہنسی کا معاملہ کیا، مذاق کیا، ٹھٹھے بنائے، ان کا انجام کیا ہوا؟ جب یہ چیز سنائی جاتی ہے، وہی جو لکڑی کا قصہ سنا رہا، جو کوے کا قصہ سنا رہا، جو ٹونٹی کا قصہ سنا رہا، وہ کہنے لگتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ میری بات کو پا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خود تو حق ہے اور جائز ہے کوے کی کہانی سنانا، اور ہم لوگوں سے حق چھینا جاتا ہے پیغمبر کا واقعہ سنانا. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی نیت کوے کی کہانی سنانے کے بعد لوگوں کو مارل درد دینا ہے تو کیا ہم لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں؟ انصاف کرو. انصاف میں آپ فرضی قصے سے ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں، ہم فرضی قصے سے نہیں، حقیقت حقیقی واقعے سے امت کو ایک درس دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایک درس دینا چاہتے ہیں. اور جبکہ قرآن نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے، ایک جگہ کہا لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں عبرت ہے. لیکن عبرت حاصل کرے گا وہ جس کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، یعنی جو اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال میں لاتا ہے. اور اگر وہ استعمال میں لانے کی نیت نہیں کرتا تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. ورنہ ہزاروں نے گرامر میں بوڑھے کی کہانی پڑھی ہوگی اور لکڑیاں توڑانے کی کہانی پڑھی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو دھیان سے نہیں پڑھا، نہیں عمل کی نیت سے پڑھا، نہیں اس سے سبق حاصل کیا، تو بھائیوں بھائیوں میں جانے کتنی لڑائی رہی ہوگی وہ سٹوری پڑھنے کے باوجود. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات میں، پیغمبروں کے واقعات میں، صالحین کے واقعات میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے جو اسے رابری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. اور کہیں کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ جب جب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں پیغمبروں کا، تو مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے آپ کے دل کو اطمینان مل جائے کہ ان پر بھی حالات آئے پھر کیا ہوا، تو یہاں بھی حالات آ رہے ہیں تو کیا ہونا ہے. یہ میں نے تمہید اس لیے بیان کی کہ اسلام دشمن محنت کرنے والوں نے جیسے بیسیوں باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی، وہاں ایک بات یہ بھی ڈال دی کہ یہ قصے کہانی کیوں سنائے جاتے، اور اس طرح وہ ذہن جانے نہیں دیتے تو ہم بھی تو دنیا بھر کے قصے کہانی سناتے ہیں اور فرضی قصے کہانی سناتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا. اور اصل میں مجھے آپ کو ایک قصہ سنانا ہے چھوٹا سا، میں اس کے بعد یہ ہماری گفتگو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور ہم آپ سے رخصت چاہیں گے. یہ قصہ ہے مدینہ منورہ کا، اور قصہ ہے آخری سالوں کا. آخری سال اس حیثیت سے کہ ابتدائی اسلام میں مصیبتیں بہت آئیں. ابتدائی اسلام اس میں گزرا ہوا آخ زمان اسی کی، جب پہننے کو کپڑا نہیں تھا. ابتدائی اسلام اس میں ہمارے زمان سی تھی، جب صحابہ جوں ہی کلمہ پڑھتے تھے تو گھر والے ان سے بدن کے کپڑے تک چھین لیتے تھے. اگر تو ایک موقعی کنویت حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی زندگی ایسی تھی جیسے پرنس کی زندگی. کتابوں میں لکھا ہے جس گلی سے گزرتے تھے ایسا عطر استعمال ہوتا تھا کہ بعد میں آنے والے اس گلی کی خوشبو سے محسوس کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہیں. یہ حال تھا ان کا. لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کے والد صاحب نے ان کے بدن کے کپڑے بھی اتروائے, اور یہ بالکل ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں رہا, کوئی کپڑا نہیں, کچھ نہیں رہا. ماں کو ترس آیا تو اس نے کسی طرح سے چھپ چھپا کر ایک پھٹا سا کمبل کھڑکی سے باہر پھینکا, جس کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بدن پر لپیٹا. ایک زمانہ تو وہ گزرا, ایک زمانہ پھر وہ گزرا کہ ہجرت ہوئی, صحابہ مدینہ پہنچے, اور مدینہ منورہ میں پھر بہت آزادی کے ساتھ زندگی گزاری, یہ تکلیفیں کم ہو گئیں. وہاں پر مہاجر جو تھے انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے, انصار تو اپنی زراعت اور باغات میں لگے رہتے تھے. پھر فتوحات ہر طرف سے آئیں, مال آنے لگے, چاروں طرف سے غنیمت کے مال بہت آئے. یہ سب آنے کے بعد کا میں واقعہ آپ کو سناؤں گا. اور مزاج اسلام کا عجیب ہے. آپ سوچئے, ایک مسجد جس مسجد میں خود امام ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا چاہے گا آدمی کا دل, کیسی اچھی ہو, کیسی اچھی ہو. جس مسجد میں مؤذن ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس مسجد کا ایک مقتدی صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, دوسرے مقتدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, تیسرے مقتدی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, چوتھے مقتدی حضرت علی کرم اللہ وجہ, پانچویں مقتدی حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ایسے صحابہ سے جو مسجد بھر جاتی تھی. اس مسجد کا حال کیا تھا وہ آپ نے سنی ہوگی کہانی. ایک گاؤں والا آیا, وہ مسجد میں پہنچا, گھوڑا اس نے باندھا اور ایک کنارے میں پیشاب شروع کر دیا. بہت مشہور واقعہ ہے. تو صحابہ دوڑے, کیوں؟ وہ پیشاب مسجد کے اندر کرنے لگا تھا. عرب والے جب روکتے تھے تو ورڈ بولتے تھے ماہ 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 ماہ, تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکایا, صحابہ کو فرمایا نہیں, اس کو ابھی کچھ مت کرو, ابھی اس کو حاجت پوری کرنے دو. پھر اس کو اپنے قریب بلایا, اس گاؤں والے کو, اور اس کو یہ سمجھایا کہ جہاں تم نے پیشاب کیا یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے, اور مسجد وہ جگہ نہیں جہاں آدمی گندگی ڈالے. پھر صحابہ کو آپ نے حکم فرمایا کہ اس طرح مسجد کو اب پاک کرو. محققین نے جو ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو مدینے کے زمانے کا معاملہ ہے, جب مسلمانوں کے پاس مال اب بہت آ چکا تھا, تجارتیں سیٹ ہو رہی تھیں, مدینے کے انصار کے پاس زراعت بہت ٹھیک ہو رہی تھی, تو اس کے باوجود اس دیوانے کو کیا ہو گیا. تو غیر آدمی بھی جانتا ہے, وہ تو جانتے تھے گرجا کیسا ہوتا ہے, وہ یہ بھی جانتے تھے سو ماہ کیا ہوتا ہے, احترام تو تھا, تو اس نے پیشاب کیوں کیا. محققین نے لکھا ہے اصل میں اس مسجد میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے ابھی باؤنڈری بھی نہیں بنائی گئی. اور چراغ تو سن 9 ہجری تک مسجد میں تھا ہی نہیں, لائٹ نہیں جلتی تھی. اس لیے آپ روایت میں پڑھیں گے سن 9 ہجری میں ایک نئے صحابی آئے, انہوں نے چراغ جلایا, بلائے چراغ, پھر پیش کیا حضرت یہ جلایا کریں گے. ورنہ آپ عام روایت میں پڑھیں گے کہ عشاء کے وقت اس طرح چاند کی روشنی اندر آتی تھی. مسجد اس حال میں تھی, لیکن یہ مسجد اس حال میں کیوں تھی؟ صحابہ تو ہزاروں کا مال دیتے تھے, تبو پر کتنا دیا تھا, اس سے پہلے غزوات میں کتنا دیا تھا. اصل میں تمام صحابہ کی توجہ اس وقت اس بات پر تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اس کی تھی کہ جو بھی لگانا ہے وہ اسلام کو کونے کونے میں پہنچانے پر لگا. یہ چیزیں تو بعد میں بھی بنی کہ حضور کی موجودگی میں جہاں تک اسلام پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ جائے, اصل توجہ اس پر تھی. ورنہ کون نہیں چاہتا یہ مسجد عالی شان ہے. وہاں تو جو کچھ بنایا گیا وہ بات کی بات ہے, زمینیں اس وقت خریدی گئیں، لیکن مسجد کی تزئین، اس کی زینت، اس کو بنانا یہ آخری زمانے میں ہوا. میں یہ اس زمانے کا واقعہ سنا رہا ہوں جبکہ مدینے میں صحابہ آ چکے تھے اور مال بھی بہت آ چکے تھے، فتوحات بھی تھیں، لیکن جذبہ دین کے پہنچانے کا اتنا تھا کہ سب لگا دیتے تھے. یہ میں نے بیک گراؤنڈ بتایا تاکہ آپ وہ واقعہ، جو بہت چھوٹا واقعہ ہے، وہ آسانی سے سمجھ سکیں اس ضرورت کے پیش نظر، جس ضرورت کے پیش نظر میں آپ کو وہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں. تو گویا مدینے میں صحابہ آ گئے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. اب کوئی دباؤ نہیں ماحول کا، وہ تنگیاں اس طرح کی نہیں جو وہاں کی زبردستی کی. اب اختیار تھا ہر ایک کو، کماتا ہر ایک تھا، تجارت کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، باغات میں جاتے تھے اور دین پر لگاتے تھے. اس حال میں بالکل اخیر زمانے میں ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا باہر نکلوں اپنے گھر سے. آپ لوگ جانتے ہیں یہاں بھی جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو دکاندار دکانوں میں ہی سو جاتے ہیں وہیں ٹیک لگا کر، اور عام طور پر گھروں میں بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں سو جاتے ہیں. جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں تو دوپہر کو کاروبار اکثر بند رہتا ہے. اس لیے خلیج کے ملکوں میں، عربی ممالک میں، خلیج سے واقع نزدیک کویت کے قریب جو بھی علاقے پڑتے ہیں، اکثر دوپہر کو معاملہ ٹھپ رہتا ہے. تو ایسا ہی عرب کا حال، یہ دوپہر کا ٹائم تھا، لوگ ادھر ادھر نکلتے نہیں تھے، آرام کر رہے تھے. لیکن اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں خیال ہوا، اچانک اندر جذبہ آیا، میں ذرا باہر نکلوں. آپ باہر نکلے، آگے جب نظر ڈالی، دیکھا اسی ٹائم اور اسی حال میں، اس گرمی میں، جبکہ کوئی ایکسپیکٹیشن تھی نہیں، امکان تھا نہیں کہ اس وقت کوئی باہر نکلے، سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اب علماء جب واقعہ اسلام کا بیان کرتے ہیں، وہ تو بیٹھتے ہیں اس لیے کہ چونکہ قیامت کی صبح تک ان واقعات سے ان کو اسلامک لا ترتیب دینا ہے، تو وہ بتاتے رہتے ہیں. تو ظاہر کے جو لاز ہیں، مثلا نماز میں رکوع کرنا، قیام کرنا، تلاوت کرنا، یہ ہے ظاہری لا، ظاہری قوانین نماز کے. کچھ قوانین نماز کے باطنی ہیں، جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ خاشع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع. یہ ظاہری سے تعلق نہیں رکھتا، ظاہری جسم سے، یہ اندر کی بات ہے. نماز کے اندر خشوع کا پایا جانا، خضوع کا پایا جانا، جس کو ہم کہیں گے دل کا نماز کے اندر حاضر رہنا، یہ ظاہری چیز نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ کہاں رکھیں گے، سر کہاں رکھیں گے، پیر کہاں رکھیں گے، یہ باطن سے، اندر سے تعلق رکھتا ہے. ظاہری چیزیں اس پر اثر کرتی ہیں، وہ ضمن ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ ضرورت کی چیزیں اس لیے میں ٹچ دیتا جاتا ہوں. نماز کے کچھ تو ظاہری قوانین ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح، قبلہ ہوگا تو اس طرح، اس سے پہلے پاکی حاصل کرو گے تو اس طرح، یہ تو ہے ظاہری قوانین. اور نماز کے کچھ ہیں باطنی قوانین. باطنی قوانین میں کیا ہے؟ خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے. وہ اس حدیث میں ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا اللہ تم کو سامنے نظر آ رہے ہیں. ایسا تصور ان کا، لیکن چونکہ بہت اونچا درجہ ہے، فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے انٹینشن کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ انسان کی کیفیت نہیں ہے، اتنا تو خیال آنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے. اگر نماز میں آدمی کھڑا ہو گیا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جو دماغ میں سوچ رہا ہوں اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، تو ذرا تبدیلی آ جائے گی حال میں. یہ جو یہ کیفیت ہے، اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے، نماز کی باطنی چیز. اور یہ خشوع خضوع نماز میں ضروری ہے، اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت ہیوی ہے، بوجھ ہے، لوڈ ہے ہر مسلمان پر، مشکل لگتی ہے، مگر کن کو مشکل نہیں لگتی؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے ان کو نماز بھاری نہیں لگتی، ان کو تو ایسے جیسے بھوک لگ گئی کھانے کی، نماز کی بھوک لگ گئی، وہ آٹومیٹک اٹھ جاتے ہیں، یار نماز پڑھیں، یار نماز پڑھو، اور نماز جب تک نہیں پڑھی ایک بوجھ رہتا ہے، جب نماز پڑھی کہتے ہیں الحمدللہ اب تو ایک بوجھ اتر گیا. علماء کا کام ہے یہ ظاہری قوانین باطنی قوانین ان کی وضاحت کرنا. اچھا ضمناً ایک بات کہوں، ایک بزرگ نے دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ سے پوچھا، وہ بھی عالم تھے پوچھنے والے، کہا حضرت اگر وضو میں پانی زیادہ خرچ ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں نقصان ہوتا ہے بھائی، تین دفعہ دھونا ہے، چوتھی دفعہ بلا ضرورت دھو گے، یہ تو فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اسراف اسلام میں جائز نہیں ہے، کلی کر دیے تین بار کرو، جب دیکھا ٹھیک ہے کوئی خون نہیں آیا، کچھ نہیں گڑبڑ نہیں، تو چوتھی بار کرنے کی ضرورت کیا ہے، قانون کے تابع رہو. کہا نہیں حضرت، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اسراف تو گناہ ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہا، یہ تو ظاہری حکم ہے، کیا وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنے سے کوئی باطنی نقصان ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، وضو میں پانی بے تحاشا خرچ کرنے سے ایک باطنی نقصان ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا ہوتا ہے؟ کہا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، آپ اس میں تعلق ہے ان کا. خیر وہ مجھے بتانی نہیں تھی بات، یہ ضمناً بتائی، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ نماز میں جو کمی ہے ٹھیک ہو جائے، تلاوت میں جو کمی ہے ٹھیک ہو جائے، مختلف سٹیپس پر لوگ ہوتے ہیں، کوئی تو ایسا ہے میری طرح اگر پانچ نمازیں بھی پابندی سے ہو جائے، وقت پر حاضری لکھی جائے وہ بھی غنیمت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ پابند ہو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم دوسرے سٹیپ پر آ جائیں، تو ان کے لیے ضمناً میں نے یہ بات علاوہ کہہ دی، یہ ہمارے تاریخ سے تعلق نہیں رکھتی. میں وہ واقعہ سنا رہا تھا اصل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر نکلے، سامنے انہوں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس ٹائم آئے. علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے دل کا دل سے، اس کو تصوف کی ٹرم میں کہتے ہیں رب کے قلب، یہ دل کا تعلق اصل تو اللہ سے چاہیے، لیکن اللہ چونکہ غیب میں ہے آدمی نہیں دیکھ پاتا، اس لیے کسی کو پہلا سٹپ آتا ہے ان کو اکثر دیدار ہونے لگتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں زیادہ ایک دم ربط ہو جاتا ہے، لیکن اصل تو اللہ سے ربط ہونا ہے. کسی کا بھی اتنا بھی زیادہ نہیں ہوتا تو اس کو جو اپنا شیخ ہوتا ہے اس سے تعلق ہو جاتا ہے. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے پہلے ایک مقام سے نکلے، اور وہ آگے آ رہی بات واقعی میں کیوں نکلے، ابھی ادھر سے وہ نکلے تو چونکہ ان کا تعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے سب سے زیادہ تھا، تو ادھر اچانک حضور کے دل میں یہ بات آئی میں بھی گھر سے نکلوں، اور ایسا کبھی دو دوستوں میں بھی ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، وہ قلب کا اتنا تعلق ہوتا ہے جو ایک خیال ایک کو آیا دوسرے کو بھی آ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دل کا بہت خیال کرو، اس میں اللہ کے سوا کسی کو گھسنے مت دو. اگر تم نے کسی غلط مخلوق کا خیال دل میں کیا تو تمہارے دل کو ڈسٹرب کر دے گا، اس میں آنا چاہیے تھا کچھ اور خیال، آئیں گے کسی اور انداز کے خیال. تو بہرحال جب حضرت ابوبکر نزدیک پہنچے اور انہوں نے سلام کیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اس وقت خلاف معمول اس گرمی میں تم گھر سے باہر کیوں آئے؟ کہنے لگے حضرت الجوع، حضرت بھوک لگ گئی ہے، پانچ چھ دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اب سوچ کتنا بڑا آدمی، کتنا بڑا اس کا بزنس تھا، اور کس قدر مال انہوں نے اسلام پر خرچ کیا، اور یہ ابتدائی زمانہ نہیں ہے، ہجرت کی بات کر رہا ہوں. کہا پھر کہا حضرت جب بھوک بہت زیادہ لگی، بہت زیادہ لگی، آپ سوچیں حضرت ابوبکر کوئی عام آدمی نہیں ہے،
جو بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلیں گے اور مانگنے کے لیے چلیں گے. عام آدمی نہیں ہے, مجھے اور آپ کو بھوک لگے ہم بھی بہت احتیاط کریں گے, شاید اپنے ہمسائے کے گھر میں نہیں جائیں گے مانگنے. بلکہ بعض مرتبہ تو آدمی اگر دو بھائی الگ الگ ہوں جلدی دوسرے بھائی کے پاس نہیں جائے گا, بلکہ جو بہت زیادہ کلوز ہوگا اس کو کہے گا جی آج میری پوزیشن ایسی ہے مجھے 100 روپے ادھار چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اس وقت کیا حال رہا ہے, کتنی تنگی رہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا, اور جب میں بھوک کی وجہ سے دوپہر میں تنگ آ گیا تو میں نے سوچا آپ کی خدمت میں آؤں گا, لیکن کس لیے, میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں گا, ملاقات کروں گا, میری بھوک ختم ہو جائے. یہ کہا. لیکن میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جیسے آدمی پر, حضرت ابو بکر جیسے قابل پر, حضرت ابو بکر جیسے عالم پر, اس امت کے سب سے بڑے عالم وہ ہیں, حضرت ابو بکر جیسے بزرگ پر, اس امت کے سب سے بڑے بزرگ وہ ہیں, حضرت ابو بکر جیسے تاجر پر جن کی تجارت بہت مشہور تھی, ایک ٹائم ایسا گزرا کہ بھوک کی وجہ سے وہ ایسا تڑپ گئے کہ گرم دوپہر میں وہ گھر سے باہر نکلے. ابھی دونوں کھڑے تھے, اتنی دیر میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, وہ بھی آئے, انہوں نے سلام کیا, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما جاء بك یا عمر, عمر اس وقت تم کیسے آئے؟ عرض کیا الجو یا رسول اللہ, حضرت بھوک بہت لگ گئی, کئی دن سے کچھ نہیں کھایا, عجیب محال میڑا اس وقت ہوا, بھوک کی وجہ سے میں تڑپ گیا, میرے دل میں خیال آیا اب میں مانگوں تو کس سے مانگوں, تو میں نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آؤں, آپ کے گھر میں اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی تو میں وہیں کھا لوں گا. حضرت ابو بکر کے جواب میں, حضرت عمر کے جواب میں فرق تھا, تو حضور نے فرمایا بینکما کما بین جوابیکما, تم دونوں کے مرتبے میں ایسا ہی فرق ہے جیسے تم دو کے جواب میں فرق ہے. لیکن بہرحال کوئی غلط بات تو تھی نہیں ہے, حضور سے نہیں کہتے تو پھر کس سے کہتے, جیسے بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا, اور قرآن نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے, ایک انصاری کا باغ سامنے تھا وہاں چلے گئے تینوں حضرات, کیونکہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, حضور بھی فاتح سے تھے. بس وہ صحابی پانی لینے گیا ہوا تھا, باغ میں پانی ہوتا نہیں اکثر, کہیں دور چشمے میں تھا, تو وہاں معلوم ہوا اس کے گھر والے ہیں, ان بچوں سے پوچھا کہاں گئے ہیں, انہوں نے کہا ابھی آ رہے ہیں حضرت, آپ تشریف رکھے, وہ پانی لینے گئے. بس اتنی دیر میں وہ صحابی باہر سے آ رہے, انہوں نے دیکھا جب میرے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ خود آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کبھی بیداری میں نہیں تو خواب میں نظر آئے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا معاملہ ہوگا اس دن کا. تو جب صحابی نے اپنے باغ میں دیکھا حضور کو, ابو بکر عمر کو, تو اتنے خوش, پانی وہیں رکھ دیا, جلدی جلدی کھجور کا خوشہ توڑ کر لائے, اس میں کچی پکی سب کھجوریں ملا کر لے آئے, اور آ کے کبھی بوسے دینے لگے, کبھی سلام, کبھی پیار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باغ میں, تو بٹھایا, پانی رکھ دیا اور کھجور. حضور نے صرف اتنا فرمایا, کہا بھائی یہ پکی پکی کیوں نہیں لائے, یہ پورا خوشہ کیوں توڑ لائے, نقصان سنتے تھے کچھ کچھ ہوتی تھا. عرض کیا کیا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی چوائس الگ الگ ہوتی ہے, کسی کو پکی پسند ہوتی ہے, کسی کو کچی پسند ہوتی ہے, کسی کو آدھی کچی آدھی پکی پسند ہوتی ہے, مجھے معلوم نہیں تھا آپ لوگوں کو کیا پسند ہے, میں سارا ہی لے آیا جو چیز آپ کو پسند ہو. آپ سوچئے اتنے دن کا فاقہ اور آدمی یہ کتنے بڑے ہیں, تھوڑا سا سوچ لیجیے آدمی کتنے بڑے ہیں اور فاقہ کتنے دنوں کا, اور اب کھانا کیا ملا, پانی اور کھجور, پانی پیا کھجور کھائی, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہیں قیامت میں اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے دیا تھا تم کو, کہا یہی ہے. یہ جو اتنے 5-6 دن کے بعد بھوکا رہنے کے بعد پانی ملا, اور کھجور ملی. اس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن میں آیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ قیامت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا, وہ یہ ہے. بس مجھے یہ واقعہ سنانا تھا آپ کو, یہ اس لیے سنانا تھا کہ اب ہم ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں, یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ امت وجود میں آئی, ان کو ہفتے بھر کی بھوک کے بعد, فاقے کے بعد پانی اور کھجور مل گئے, اور اس کے بعد ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. اس کو بھی واقعے کو سامنے رکھیے اور اپنے حال کو بھی سامنے رکھیے, ہم کس پوزیشن میں, ہمارا مقام ان کے مقابلے میں کیا ہے, اس کے باوجود اللہ ہمیں دیتا کتنا ہے, فاقے ہم کو کتنے لگے, اور فاقہ لگنے کے بعد خالی پانی اور کھجور ہم کو کتنے بار ملی. اللہ معاف کرے, ہم اگر اپنے گھروں میں صرف جھاڑو لگائے ہیں تو آٹھ آٹھ تو کوتے پائے جانے گھروں میں نکلیں گے ہمارے, ہر ایک جاکٹیں دو دو تین تین تو ہوں گی, پینٹیں پانچ چھ تو ہوں گی, شرن دو دو تو کم سے کم ہوں گے, جرسیاں تین دن تو ہوں گی, اور کھانا شاید دو ٹائم سے کم تو کبھی ملا ہو جائے, ورنہ تو دو چائے اور دو کھانا تو مل ہی گیا ہوگا, نہیں دو تو ایک ایک ٹائم کا تو ضرور ملا ہوگا, ایک ہفتے کا فاقہ نہیں ہوگا. جبکہ ہماری حیثیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں گرد کی ہوئی ہے. اب یہ بتائیے, کیا ہم کو اللہ سے روٹنے کا حق ہے یا اللہ کو ہم سے روٹنے کا؟ اب پوائنٹ یہ کہ ہماری جو پوزیشن جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مجرم ہیں اور مجرم پر تو پکڑ آنی چاہیے, لیکن اللہ پکڑ نہیں کرتا, وہ جانتا ہے کہ یہ کمزور بندے ہیں, ان کی پکڑ میں کیا کروں گا, یہ تو ویسے ہی لائن پر نہیں آ رہے ہیں, پکڑ میں آئیں گے تو جانے کہاں کس مسلک میں کس مذہب میں چلے جائیں گے, کہاں بھاگ کر چلے جائیں گے. لیکن اتنا تو سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ ہم کو دے رہے ہیں ہماری حیثیت سے زیادہ, ہماری حیثیت سے زیادہ, جس چیز کے ہمیں ہماری حیثیت نہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک استاد کو اخیر عمر میں پیشاب کا مرض لاحق ہوا, پائپ لگایا گیا اور آگے پالیتھین کی تھیلی رہتی تھی اور اس میں قطرہ قطرہ آتا تھا. کہا میں نے پوچھا ایک دن, حضرت یہ بیماری کیسے ہوگی آپ کو؟ تو اس نے کہا بھائی مجھ سے ایک جرم ہو گیا, بس شاید اس کے بدلے اللہ نے یہی سزا دے دی دنیا میں چکانے کے لیے. میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا میں دن میں جب بھی مرضی آتا تھا ٹوائلٹ جاتا تھا, پیشاب کرتا تھا, واپس آتا تھا, جتنی بار جی چاہتا تھا جو میری مرضی وہ کرتا تھا, جب جی چاہتا تھا گیا آیا, کبھی میں رکا نہیں, کبھی اللہ کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوئی, جب میں نے سوچا کروں پیشاب تو کرتا تھا, جب سوچا تھا ابھی فرصت نہیں بعد میں کروں گا وہی ہوتا تھا, کوئی دباؤ مجھ پر نہیں آتا تھا, لیکن کبھی زندگی میں مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ پیشاب نارمل حالت میں آنا پھر اس کا رکنا یہ بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے. کہا چونکہ خیال نہیں آتا تھا اس لیے اس انداز سے میں نے کبھی شکر بھی نہیں کیا, شاید اللہ نے کہا ہاں تو نے اس کا شکر نہیں کیا, چلو دنیا میں ہی تم اس کا بدلہ چکا لو, آخرت پر اللہ مجھے اس کا کوئی حساب باقی نہ رکھے, میں اس حال میں بھی راضی. آدمی کہاں تک اللہ کی نعمتوں کا یہاں سے بدلہ لے سکتا؟ یہ آنکھ دی ہے اللہ نے, دن میں کتنا استعمال اس کا, کتنا استعمال ہم آنکھ کا کرتے ہیں, صبح کھولی ہے شام تک, شام تک کوئی سیل بدلنا پڑا, کوئی اوور ہیلنگ کرنی پڑی, جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے استعمال کر رہے ہیں, دن رات اور جہاں چاہیں استعمال کر رہے ہیں, جس طرح چاہیں استعمال کر رہے ہیں, جس طرح کبھی کبھی ایک دفعہ بھی اللہ سے کہا اللہ آپ کی آنکھ ہے بے تحاشا میں استعمال کر رہا ہوں تیرا شکر ہے, اور پھر اگر اسے جرم بھی ہے اس آنکھ سے پھر کبھی اللہ سے کہا اے اللہ اس وقت غلطی ہوئی, میری آنکھ کو چھیڑنا نہیں, میری آنکھ میں کوئی کمی نہیں کرنا, میری لائٹ میں کوئی کمی نہیں کرنا, اس کو آگے کبھی ڈسٹرب نہیں کرنا, ہو گئی مجھ سے غلطی. اتنی نعمتیں, اتنی نعمتیں اللہ کی. تو بس وہ ساری کہانی جو میں نے سنائی, یہ میں نے اس لیے سنائی تاکہ ہم کو احساس ہو جائے کہ اگر کچھ چیزیں ابھی ہم کو نہیں ملیں لیکن اللہ کی طرف سے ہمیں بہت سی نعمتیں مل چکی ہیں, ان نعمتوں کا ہم اللہ کے سامنے شکر ادا کریں جیسے کہ اللہ کا حق ہے, تو پھر انشاءاللہ ہماری نعمتیں بڑھیں گی, اور اگر کچھ کمی کوتاہی ان میں ہو رہی ہو تو اس میں اللہ سے جتنا جلد ہو سکے آدمی کو معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. بس جناب اور کچھ حکم, اب کیا کرنا ہے؟ نماز. چلیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و